بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آداب المعاشر سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو کام کرنا ہو ہمیشہ پہلے اپنے بزرگوں سے یا بڑوں سے پوچھ لیا کرو, یہ بڑی برکت کا سبب ہوتا ہے. یہ جو آج کل خودرائی پیدا ہو گئی ہے, یعنی ہر کام اپنی عقل سے کر لینا, اس کی بدولت لوگ زیادہ تباہ اور برباد ہیں. اس خودرائی, خود مختاری اور آزادی نے تو بڑوں بڑوں کو خراب اور برباد کر دیا. اس سے سخت اجتناب اور بچتے رہنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل استادوں کا ادب اور احترام بالکل جاتا رہا تو ویسی ہی علم میں خیر و برکت جاتی رہی. عادت اللہ یہ ہے کہ اگر استاد خوش اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا. اگر ادب ہے بھی تو محض رسمی اور ظاہری ادب ہے, باقی حقیقی ادب کا نام و نشان نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تعظیم کا نام ادب نہیں ہے, بلکہ ادب نام ہے راحت رسانی کا, آرام پہنچانا. فرمایا کہ شاگرد محبت کرتے ہیں تو استادوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے. مولانا محمد قاسم قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ عادت اللہ جاری ہے کہ اساتذہ کی بے ادبی سے علم حاصل نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ ادب اور محبت رکھنے کی بدولت عطا فرمایا ہے. بہشتی زیور میں رسموں کا بیان. فرمایا کہ یہ بھی ایک دستور ہے کہ پاک ہونے تک یا کم از کم چھٹی نہانے تک شوہر کو پاس نہیں آنے دیتے, بلکہ اس کو عیب اور نہایت برا سمجھتے. اس پابندی کی وجہ سے بعض وقت دقت اور حرج ہوتا ہے کہ کیسی ہی ضرورت ہو مگر کیا مجال جو وہاں تک رسائی ہو جائے. یہ کون سی عقل کی بات ہے, کبھی کوئی ضروری بات کہنے کی ہوئی اور کسی اور سے کہنے کے قابل نہ ہوئی, یا کچھ کام نہ صحیح تب بھی شاید اس کا دل اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے چاہتا ہو. سارا جہاں تو دیکھے مگر باپ نہ دیکھ پائے, یہ کیا لو حرکت ہے. اچھا صاحبزادے تشریف لائے کہ میاں بیوی میں جدائی پڑ گئی, اس بے عقلی کی بھی کوئی حد ہے. چھٹی کے دن لڑکی والے شوہر کو ایک جوڑا کپڑا دیتے ہیں, اس میں بھی اس قدر پابندی کر لینا جس کا منع ہونا اوپر بیان ہو چکا ہے بہت برا ہے. تین مرتبہ نہلانے کو ضروری جانتے ہیں, چھٹی کے دن چھوٹا چلا بڑا چلا. شریعت سے تو صرف یہ حکم تھا کہ جب شرعی عذر ہو جائے تو نہا لے لے, جب شرعی عذر ختم ہو جائے تو نہا لے لے, چاہے پورے 40 دن پر شرعی عذر بند ہو جائے چاہے دو ہی چار دن میں ختم ہو جائے. اور یہاں یہ تینوں غسل واجب سمجھے جاتے ہیں, یہ شریعت کا پورا مقابلہ ہوا یا نہیں. پیدائش, بچے کی پیدائش کے وقت صرف یہ باتیں سنت ہیں کہ اس کو نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے, اور کسی دیندار بزرگ سے تھوڑا شعرہ چکوا کر اس کے منہ میں چٹا دیا جائے. اس کے سوا باقی سب رسمیں, اذان دینے والے کی مٹھائی وغیرہ پابندی کے ساتھ, یہ سب فضول اور خلاف عقل اور منع باتیں ہیں. مظاہر ابشر مشکات شریف سے کتاب و زکات میں صدقات کے فضائل. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح منور دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ اقدس کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھا کہ لوگوں سلام کو ظاہر کرو، یعنی السلام علیکم با آواز بلند کہو تاکہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے، نیز یہ کہ ہر ایک سے سلام کرو چاہے وہ آشنا ہو یا بیگانہ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، نیز رات میں اس وقت تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے ہوں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث شریف میں چار احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں داخلے کے لیے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ان کے نام کے ساتھ سلام لگا ہوا تھا تو حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے سلام ہی کی جو ہے اس کے اندر سلام کو پہلے ارشاد فرمایا تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ بھی سلام تھا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، اور ساتھ میں بری موت سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. تو اس میں بری موت میں حادثاتی موت بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی موت جس میں انسان آخر عمر میں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو کر مختلف وسائل اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور کفر کی کوئی باتیں بک دیتا ہے تو اس سے اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچاتا ہے صدقہ. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو لیکن روزانہ پابندی سے نکالے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اس کی حسن خاتمہ کے لیے ذریعہ بن جائے گا، اس طرح حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوگا، کیونکہ بری موت سے بچے گا تو اچھی موت ہوگی، اس طرح سے اس کا حسن خاتمہ ہو جائے گا. اگر تھوڑا تھوڑا صدقہ روزانہ ایک ڈبہ بنا لے اور اس کے اندر ڈال دیا کرے، اور جب ایک اچھی رقم بن جائے تو پھر اس کو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں یا کسی خانقاہ میں یا دینی کتابوں کی اشاعت میں وہ دے دیں. یہ سب سے اچھے ذرائع ہیں اپنے صدقے کو خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل مستحق بہت کم ملتے ہیں. بعض فقیر ایسے ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، اکثر ان میں سے ایسے ہی ہیں کہ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کام ہی بھیک مانگنا ہے اور مانگ مانگ کر جمع کرتے رہتے ہیں. ایسوں کو دینا تو جائز بھی نہیں ہے، خصوصاً زکوٰۃ دینا ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرے کا باعث ہے، کیونکہ اگر وہ مستحق نہ ہوئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے چہرے کی بشاشت کے ساتھ ملاقات کرو اور اپنے کسی بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دو. صدقات کا جیسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے متواتر احادیث میں, مختلف احادیث میں یہ آیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے, یا بکرے کو ذبح کر دینا صدقہ نہیں ہے, بلکہ ہر نیکی کی بات, ہر نیک کام یا ہر ذکر اللہ سب کے صدقہ بن جاتے ہیں. اور اسی میں ایک یہ عمل بھی بتلایا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے یا عورت کی عورت سے ملاقات ہو تو اس کو مسکرا کر دیکھے, بشاشت کے ساتھ ملاقات کرے, تو جو تاکہ چونکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی, وہ خوش ہو جائے گا. تو اس طرح کسی مومن کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے. اور اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا ایک معمولی عمل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی صدقہ بن جاتا ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ وامرک بالمعروف صدقۃ ونہیک عن المنکر صدقۃ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ ونصرک الرجل الردی البصر لک صدقۃ وإماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقۃ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے, نیک کام کے لیے حکم کرنا صدقہ ہے, بری بات سے روکنا صدقہ ہے, بے نشان زمین میں کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے, یعنی کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا ہے جسے معلوم نہ ہو منزل کا, اس کو منزل کا پتہ بتا دینا صدقہ ہے, کسی اندھے یا کمزور نظر شخص کی مدد کرنا صدقہ ہے, راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے, اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا صدقہ ہے. یہ تو ہماری معمول کی مجلس تھی, اور ارادہ کل اعلان کیا تھا کہ 3 بجے دوپہر کو رمضان مبارک کے مہینے میں ایک مجلس مزید ہوا کرے گی, لیکن بعد میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ اس مجلس کے الگ سے کرنے کے بجائے اسی مجلس کا دورانیہ کچھ بڑھا دیا جائے, کیونکہ بعض دفعہ باتیں کچھ دل میں آتی ہیں دین کی بات بتلانے کے لیے, تو اس کا موقع رات کو آج کل نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے رضوالا بنگلہ دیش دعوت برکاتہم کا کی مجلس ہوتی ہے, عدد کا بیان ہوتا ہے اور وہ کافی طویل ہوتا ہے, رات گئے تک جاری رہتا ہے, اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی مجلس کا رمضان مبارک کے لیے کچھ دورانیہ بڑھا دیا جائے. ایک تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ اس رمضان مبارک کے اندر جیسا کہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر نفل کام کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور ہر فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں. یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر حکم ہر نیک کام اس میں شامل ہے. تو سنتوں کا اہتمام یہ بہت ہی خاص بات ہے جس کا خوب اہتمام کی ضرورت ہے, خصوصاً مسواک کی سنت. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ روزے کے دوران مسواک نہیں کرنا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ روزے کے دوران اور زیادہ مسواک کریں, خصوصیت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ مسواک کریں, اور اس کے چھوٹا موٹا تنکا اگر کوئی کلی کرنے کے باوجود منہ میں رہ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا سنتوں کے اہتمام کی خوب فکر کریں, اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں, اس کا بار بار مطالعہ اور مذاکرہ کرتے رہیں گھر والوں کے درمیان, تاکہ سنتوں کی عادت خوب پکی ہو جائے, معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. ہر ہر سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا, جو کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا, یہ سنتوں کا اہتمام اس کا ذریعہ ہے. ہر ہر سنت اللہ کی محبت دلاتی ہے, اور جس زمانے میں سنتوں کا ترک کیا جا رہا ہو اس زمانے میں ایک سنت کا ثواب 100 شہید کے برابر دیا جاتا ہے. اسی طرح مسواک کے علاوہ ہماری مختلف مواقع کے اندر جو ہے بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، مثلا گھر کے اندر کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یا بجلی فیل ہو گئی، یا اور ہی کیسا کوئی کام ہو گیا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹے تو بھی یہ سنت استرجاع کہلاتی ہے، سنت استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ ہم اس کو بھی عادت بنائے اپنی، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ سنت کی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ان دعاؤں سے ظاہر ہے کہ سنت کا جو ثواب بتایا گیا ہے کہ 100 شہیدوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر موقع کو ہم کام کا بنا لیں، اگر نقصان بھی ہو تو بھی ہم اس پر صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اگر کوئی ناگوار صورتحال پیدا ہو کہ جیسا چاہا تھا اس کے خلاف طبیعت کے برخلاف کچھ ہو گیا، تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ناگواری کی کوئی صورت پیش آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ تو اسی طرح سے مزید دعاؤں کا اہتمام، بیت الخلاء میں جانا اس کا اہتمام، اور اس کی سنتیں، سر ڈھک کر جانا اور پایاں پیر اندر ڈالنا، اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا، اسی طرح اور جو سنتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی بھی سنتیں، جو دایاں پیر باہر نکالنا اور پھر اس کی دعا پڑھنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے استاد صاحب محترم نے فرمایا کہ جو کثرت ذکر اللہ کی حدیث ہے کہ ہر وقت تم اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہو، یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس میں سنتوں کی دعائیں جو ہیں یہ ہمیں کثرت ذکر سے مستفید کرتی ہیں۔ کثرت ذکر یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ذکر کے معنی ہی اللہ کی یاد ہے، اور ان دعاؤں سے ہمیں یہ بڑی خاص بات حاصل ہو جاتی ہے کہ جو صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزین رہتی ہے، منور رہتی ہے۔ تو لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام کی پوری پوری جو ہے ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو جائیں گے، دعائیں اس میں شامل ہیں۔ اور جو اچھی چیز دیکھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہے، اور اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ ابھی حدیث میں بھی گزرا ہے، اور گھر والے اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھے، اللہم انی اسئلک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ وکیلنا توکلنا۔ یہ دعائیں سب سنت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ بہانے بہانے سے اللہ کا نام لینا ہے کہ نیا کپڑا پہنے تو یہ، اور جب عام کپڑے پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، یہ ہر کپڑا پہننے کی دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے یہ تمام دن کی سنتوں کو خوب اہتمام کے ساتھ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی برکت سے، جیسا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی برکت سے ایک مہینے کا ارادہ اگر ہم کر لیں کہ اس مہینے میں تو ہم بالکل ہی گناہ چھوڑ دیں گے اور خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کریں گے اور روزے کا خیال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بقیہ زندگی کے لیے 11 مہینے بھی اور بقیہ پھر زندگی کے لیے، پھر ایک رمضان آ جائے گا، پھر اس میں پکا ارادہ کر لیں، خوب محنت کریں، تو انشاءاللہ اس طرح سے ہر سال پورا سال ہمیں تقویٰ کی توفیق ہوگی۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر ہم خاص طور سے سنتوں کے اہتمام کا پکا ارادہ کریں کہ اس مہینے میں ہم کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر سنت کو اپنائیں گے، ہر سنت طریقے کو بھی اپنائیں گے، اور ہر سنت دعا کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی برکتیں آئیں گی اور سنتوں کی خوب عادت بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھائی جیسا کہ بتاتا رہتا ہوں کہ آنکھ اور زبان کی حفاظت, یہ تو بہت ہی بڑا فیض ہے. یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس کمزوری کے زمانے میں جب کہ قوا کمزور ہے, بدن کمزور ہے, جسم کمزور ہے, انسان کتنی عبادت کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت ہی آسان اور بہت بڑی اور انتہائی ضروری اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب دلانے والی عبادت ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اور اس میں خصوصاً جو دو بڑے ذریعے ہیں گناہوں کے, ایک آنکھ اور ایک زبان, کہ آنکھ سے ہم ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی ہے, یعنی نامحرموں کو نہ دیکھیں, نہ ٹی وی ہو نہ اسمارٹ فون ہو. اسمارٹ فون کے اوپر بھی لوگ بیانات سن لیتے ہیں, نعتیں سن لیتے ہیں, تو اس پہ عورت کو دیکھنا بالکل حرام ہے مردوں کے لیے, نامحرم عورت کو دیکھنا. اور اسی طرح عورتوں کو بیان کرنے والے یا نعت پڑھنے والے مردوں کو, اجنبی مردوں کو دیکھنا بالکل حرام ہے. تو دین کے بہانے سے بھی شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, کبھی کس بہانے. تو ہم اپنے موبائلوں کو جو ہے یہ بالکل سمجھے کہ اگر شدید ضرورت سے رکھا ہوا بھی ہے تو بھی ہم جو ہے اس کو کم از کم اس مہینے کے اندر ایک طرف کر کے رکھ دیں کہ انتہائی شدید ضرورت میں اس کو استعمال کریں, ورنہ سادہ موبائل کو استعمال کریں ضرورت کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی ہماری آنکھ محفوظ رہے گی. دوسرے یہ کہ رمضان میں بعض لوگوں کو فارغ وقت ملتا ہے روزے کے دوران, تو ان کو یہی سوچتا ہے کہ فلاں کو ٹیلی فون کر لیں, فلاں کو ٹیلی فون کر لیں, رشتے داروں کو ٹیلی فون کر لیں, تو اس میں اکثر فضول باتیں اور غیبتیں اور تانے اور عجیب عجیب باتیں اس سے ہو جاتی ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ زبان کے 20 فتنے ہیں, 20 طرح سے گناہ کر جاتی ہے زبان. تو بہتر یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے لیے کم سے کم بس ضرورت کے درجے میں بات کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے زبان کی بھی حفاظت نصیب ہو جائے گی. اور غیبت سے تو بالکل 100% اجتناب بے حد ضروری ہے, کیونکہ یہ روزے کو ہمارے جو ہے اس کے اجر و ثواب کو بالکل ضائع کر دینے والی چیز ہے. کہ یہ فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے, یعنی گناہوں سے ڈھال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض ہی اسی لیے فرمایا ہے. اس کی برکات ہی ہے روزے کی کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے, تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ہے. تو زبان کی حفاظت نہ کرنے سے ہم اس کے اجر و ثواب کو کھو بیٹھیں گے اور اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے. لہذا اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی ہے اور آنکھ کی بھی خوب حفاظت کرنی ہے. اور گھر سے بے ضرورت پہ اشد ضرورت کے باہر نہ نکلیں, باہر نکلیں گے خدا نہ خواستہ نظر خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہے. اسی طرح اپنی کمائی کو جو ہے ہم حلال کی کمائی بنائیں, حرام سے اجتناب کریں, کیونکہ حرام کمائی جو ہے اس سے عبادات ہماری ضائع ہو جاتی ہیں, قابلیت کے لائق نہیں رہتی, قبولیت کی امید اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک خاص بات اور یہ ہے کہ والدین کا ادب اور ان کی اطاعت, یہ بھی بہت بڑا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے فوری بعد ماں باپ کے حقوق کا بیان فرمایا ہے آیت میں, کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, نیکی کرو والدین کے ساتھ, اور ان کو جھڑکو نہیں اور ان کو جھڑک کر جواب نہیں دو, اور ان کے سامنے کندھے جھکائے رکھو, اور ان کو کسی قسم کی ناگواری کا احساس بھی نہ ہونے دو. یعنی والدین کوئی حکم کریں تو چہرے کو بنانا, گھورنا یا غصے سے چہرہ بنانا, یہ بھی والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی اطاعت اور ادب نصیب فرمائے. والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے, اور والدین کو ستانے والے کو اللہ تعالی دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں. دنیا میں جب تک وہ اس کی سزا نہ بھگت لے گا, وہ اس وقت تک اس کا انتقال نہ ہوگا. تو بہت برا ہے والدین کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا. جو بھی جائز حکم وہ دیں اس کی اطاعت اولاد پر فرض عین ہے, تو اس کا اہتمام کریں کہ اپنے والدین کا خوب ادب کریں گے, اور جہاں تک ممکن ہو ان کی خدمت بھی کریں گے, اور جیسا وہ حکم دیں گے کیوں چرا نہ کریں گے, یہ نہ کہیں گے کہ یہ کیوں کریں اور ہم یہ نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے. والدین کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے, تو خوب اہتمام کے ساتھ والدین کا, یا جو اپنے بڑے ہیں اس وقت والدین کی جگہ, ان کا خوب ادب کریں. اور جب یہ باتیں سب اسی کو نافع ہیں کہ جب دو زندگیوں پر یقین ہو, ایک اس دنیا کی زندگی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے, اور ضرور اس دنیا سے نکل کر ہم نے اس زندگی کو پانا ہے، اسی زندگی کو اچھا بنانے کی محنت کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے اچھے کام کر کے تو جنت کی بے عیب اور لامحدود نعمتیں ہماری منتظر ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہماری منتظر ہے، پھر وہاں کوئی کسی قسم کی نہ شریعت ہوگی، نہ نماز کی پابندی ہوگی، نہ جاڑی رکھنے کی پابندی ہوگی، نہ ہی کوئی ذکر و اذکار کی پابندی ہوگی، بلکہ وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہے، بس تھوڑی سی یہ زندگی ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیں پوری طریقے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت درست ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دنیا کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والے کے لیے طرح طرح سے مدد فرماتے ہیں اور اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور آسانیاں اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس کی زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ لہذا شرعی پردے کا اہتمام اور حیا کے ساتھ رہنا، جیسے کہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بعضی خواتین عورتیں برقع پہنتی ہیں لیکن برقعے کو جو ہے وہ مزین کر دیتی ہیں مختلف چمکدار لیسوں سے اور رنگین اسکارف پہن لیتی ہیں، رنگین برقعے پہن لیتی ہیں، یہ در حقیقت دوسروں کو متوجہ کرنے کا، اپنے اوپر متوجہ کرنے کا یہ اصل میں سبب ہے اور یہ ارادہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں، در پردہ یہ نفس کی چوری ہے، رنگین برقعے رنگین اسکارف پہننا یہ نفس کی چوری ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے، اس بجز اس کے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، کہ برقعوں کو سیدھا سادہ بالکل سادہ ہونا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پردہ اصل نام ہے حیا کا، تو ہمارا برقع جو ہے وہ حیا دار ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور پراپر طریقے سے نقاب بھی کرنی چاہیے، اور یہ سب پابندیاں جیسے میں نے عرض کر دیا صرف اس زندگی کے لیے ہیں، اور جو آدمی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پابند ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دونوں جہان کے اندر خوشیاں عطا فرمائیں گے، پھر اس کے لیے آسانی ہی آسانی، مزیداری مزیداری ہے، اور پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی ختم فرما دیں گے، موت بھی کبھی نہیں آئے گی، نہ دوزخیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی، تو کیوں نہ ہم اچھے کام کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں اور وہاں کی عیش و عشرت کی زندگی کے پورے پورے مستحق ہو جائیں۔ اور ایک آخر میں ایک مسئلہ بتانا ہے جس کی طرف بعض خواتین کا دھیان نہیں ہوتا، جیسے کہ اب عید آنے والی ہے تو عید کے موقع پر جو ہے یہ چوڑیاں لوگ خریدتے ہیں، ایک تو یہ کہ چوڑیاں خریدنے عورتیں جاتی ہیں تو بعض دکاندار عورتوں کو چوڑیاں پہناتے ہیں، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننا، اور دوسرے یہ کہ چوڑیاں جو ہیں وہ افشاں اس میں چپکی ہوئی ہوتی ہے، چمکی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ پہنتی ہیں تو چمکی جو ہے وہ جسم سے چپک جاتی ہے، اب وضو کرتے ہیں تو اگر تو وہ چمکی اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ جگہ وضو کے پانی سے تر ہو گئی تو پھر تو وضو ہو گیا، لیکن بعض چمکی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں جمی ہے وہاں جمی رہ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، نہ صرف اپنے چپکتی ہے بلکہ جس سے ہاتھ میں لایا، جس نے کوئی معاملہ کیا اس کے اوپر بھی چپک جاتی ہے، بچوں کو لیا تو بچوں میں بھی چپک جاتی ہے، جس سے ملے اس سے چپک جاتی ہے، تو برائے کرم چوڑیاں یہ افشاں والی چمک والی چوڑیاں لینے میں احتیاط کریں کہ وہ چوڑیاں نہ لیا کریں، یا پھر اگر ضروری لے ہی لی ہے یا کسی نے دے دی ہے اور اس کو پہننا ہی ہے تو پھر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ہمارا نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، تو یہ خیال رکھیں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ چمکی اور یا افشاں یا جو بھی چیز اس پہ چمک کے لیے چپکائی جاتی ہے، اس کو ڈیزائن کے لیے چپکائی جاتی ہے، شو کے لیے چپکائی جاتی ہے، وہ اگر جسم کے ساتھ چپکی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اگر لگ گئی تو خوب اچھی طرح اس کو چھڑائیں اہتمام کے ساتھ، اور اگر نہیں چھوٹا تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس چیز کا خوب اہتمام کریں، بہتر یہی ہے کہ ایسی چوڑیاں ہی نہ خریدیں جس میں افشاں یا چمکی چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری گزارشات کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔